الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. معنى مقرنين متيقين، والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد، وهي الشدة، والكآبة بالمد وهي تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب المرجع. یہ کتاب ریاض الصالحین ہے اور یہ حدیث کی بہت مشہور اور بہت ہی مفید کتاب ہے. اور ہمارے یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی میں معمول ہے کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد اس کا درس ہوتا ہے، حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں مختلف موضوعات کو بیان کیا جاتا ہے. اس وقت جہاں ہم پہنچے ہیں وہاں موضوع سفر کا چل رہا ہے، سفر کا موضوع. تو یہ گویا مستقل ایک الگ کتاب ہو گئی، کتاب السفر، سفر کی کتاب. توبہ کا موضوع آئے گا تو کتاب التوبہ، ایک مستقل الگ کتاب ہو جائے گی. تو جتنے الگ الگ موضوع ہیں اتنی الگ الگ کتابیں، اور ان ساری کتابوں کو اکٹھا کر لو تو یہ کتاب ریاض الصالحین بن جاتی ہے. پھر جو کتاب چل رہی ہوتی ہے، جو موضوع بیان ہو رہا ہوتا ہے، اس موضوع سے تعلق رکھنے والے الگ الگ مسائل کو الگ الگ سیکشن میں بیان کیا جاتا ہے. تو ایک کتاب کے نیچے الگ الگ سیکشنز ہوتے ہیں، ان سیکشنز کو باب کہا جاتا ہے. یہ سفر کی کتاب چل رہی ہے، گویا سفر کا موضوع ہے، اور اس کتاب کے اندر اس موضوع کے تحت سفر کے، جرنی کے، ٹریولنگ کے الگ الگ آداب اور الگ الگ احکام بیان کیے جا رہے ہیں. تو یہاں سے ایک نیا سیکشن شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو سیکشن تھا، اس سے پہلے جو باب تھا، اس سے پہلے جو چیپٹر تھا، وہ تھا باب الاعانۃ الرفیق، کہ سفر میں اپنے ساتھی کا تعاون کرنا. اور اس باب کے نیچے اور اس سیکشن میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے جو مفید حدیثیں ذکر کی تھیں ان پر کسی قدر تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے کہ سفر میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہماری شریعت تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صرف سفر میں نہیں، حضر میں بھی، صرف اپنوں کی نہیں، پرایوں کی بھی ہر حال میں اعانت کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے، جتنی ہو سکے، جس طرح ہو سکے. لیکن چونکہ یہ موضوع سفر کا چل رہا تھا، اس وجہ سے امام مصنف علیہ الرحمہ نے بطور خاص ان حدیثوں کو ذکر کیا جن سے پتہ چلتا تھا کہ سفر میں بھی ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ سفر میں نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے، اس لیے اپنی ہی فکر میں رہنا چاہیے، کسی اور کا تعاون کیا کریں گے، اگر گھر پہ ہوتے تو کرتے بھی نہیں. سفر میں بھی ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے ساتھی کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے رفقا کا، اپنے رفیق کا جتنا ہو سکے تعاون کرے، جس طرح سے ہو سکے تعاون کرے. مالی تعاون اگر ہو سکے تو مالی تعاون کرے، کھلا پلا کر تعاون ہو سکے تو کھلا پلا کر، خدمت کر کے تعاون ہو سکے تو خدمت کر کے، دو اچھے الفاظ بول کر تعاون کر سکے تو دو اچھے الفاظ بول کر. آپ کا چیک ان ہو گیا ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ پوری فیملی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کا تعاون کرے چیک ان کرانے میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سامان تو آپ نے رکھ دیا ہے، ایک ہی ٹیکسی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہی ہے، اور اس نے دو پیسنجر کو لے لیا ہے، آپ کو بھی لے لیا ہے اور دوسری ایک فیملی کو لے لیا ہے. آپ نے اپنا سامان رکھ دیا، ایک ہی سوٹ کیس تھی، اور وہ بیچارہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یا صرف عورتوں کے ساتھ اکیلا ہے، پانچ سات سوٹ کیسے ہیں اور ساتھ میں ہینڈ لگیج بھی ہے. تو آپ کو گاڑی میں نہیں بیٹھ جانا چاہیے، آپ کو کھڑے کھڑے دیکھتے نہیں رہنا چاہیے، اس کا تعاون کرنا چاہیے. تو ایک سیکشن یہ گزرا ہے، اس میں مختلف الگ الگ سیکشنز ہیں. اب یہاں سے ایک نیا سیکشن شروع ہو رہا ہے، نیا باب شروع ہو رہا ہے. اس میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ما یقول اذا رکب الدابۃ للسفر، وہ دعائیں جسے سفر کرنے والا پڑھے جبکہ وہ جانور پر سفر کے لیے سوار ہو جائے. سفر کے لیے جب جانور پر سواری کرے تو کیا پڑھے، کیا دعائیں ہیں؟ میں تمہید میں عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت موضوع اور ٹاپک جو ہے وہ سفر ہے، اس لیے حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے باب میں للسفر کا لفظ بڑھایا ہے. ما یقول اذا رکبت دابت للسفر، جب کوئی شخص جانور پر سواری کرے سفر کے لیے، اس وقت کیا پڑھے؟ اور پھر امام مصنف علیہ الرحمہ قرآن مجید کی ایک آیت لائے ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں چند حدیثیں لائے ہیں جن سے ہمیں پتا چلے گا کہ جب سفر کا ارادہ ہو اور سفر کی غرض سے ہم جانور پر یا ہمارے زمانے میں کار میں سوار ہو جائیں، بس میں سوار ہو جائیں، ریل گاڑی میں سوار ہو جائیں، ہوائی جہاز میں، ایروپلین میں سوار ہو جائیں، تو کیا پڑھنا چاہیے. لیکن یہ سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے. حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے لس سفر کا لفظ اس لیے بڑھایا کہ یہ ٹاپک سفر کی چل رہی ہے. تو حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ جب تمہارا کہیں سفر کا ارادہ ہو, اس لیے کہ بات سفر کی چل رہی ہے, تو سفر سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو بیان کیا جا رہا ہے, تو ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ جب تمہارا کہیں سفر ہو اور سفر گھوڑے پر ہو رہا ہے, سفر گدھے پر ہو رہا ہے, سفر کھچر پر ہو رہا ہے, سفر اونٹنی پر ہو رہا ہے, یا بائیسیکل پر ہو رہا ہے, موٹر سائیکل پر ہو رہا ہے, کار میں ہو رہا ہے, ویگن میں ہو رہا ہے, بس میں ہو رہا ہے, ٹرین میں ہو رہا ہے, ایروپلین میں ہو رہا ہے, تو اس وقت تمہیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. لیکن یہ دعا صرف سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ جو دعائیں آگے بتلائی جا رہی ہیں وہ جب بھی کوئی شخص کسی سواری پر سوار ہو اس وقت پڑھنے کی ہے. لیکن چونکہ بیان سفر کا چل رہا ہے اس لیے بطور خاص حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے یہ سفر کی قید بڑھائی ہے. اس باب کے تحت جو سفر کی ابھی دعائیں بتلائی جائیں گی, ہو سکتا ہے آج کی مجلس کی میں ساری بتلائی جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ آج کی مجلس میں, کچھ آئندہ ہفتے کی مجلس میں انشاءاللہ. ان دعاؤں کو یا ان دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کو سیکھ لو, اور اس مجلس میں بیٹھ کر آج یہ ارادہ کرو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف کاموں کے لیے یا مختلف حالات کے لیے ہمیں جو دعائیں سکھلائی ہیں, ہم ان دعاؤں کو یاد کریں گے اور یاد کر کے ان دعاؤں کو اہتمام سے پڑھیں گے. کرو گے بھائی؟ ان درست کا تو فائدہ تبھی ہوگا نا کہ جب ہم جو کچھ سنیں اس کو زندگی میں لائیں. مقصود بیان, مقصود واز, مقصود تقریر نہیں ہے, مقصود یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہماری اپنی زندگیوں میں لے آئیں. یہ مسنون دعائیں جو ہیں وہ دعائیں جو ہم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچی ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں کہ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھو, کھانے کے دوران یہ دعا پڑھو, کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو, سونے سے پہلے یہ دعا پڑھو, آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھو, اٹھنے پر یہ دعا پڑھو, یہ دعائیں بہت قیمتی سرمایہ ہے. اللہ تعالی شانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کروڑوں درود نازل فرمائے, اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین اور ان کے بعد علماء کرام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان دعاؤں کی حفاظت کی ہیں اور ہم تک پہنچائی ہیں. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے, قیمتی سرمایہ. ان دعاؤں کو پڑھنے سے ثواب ملے گا, ان دعاؤں کو پڑھنے سے انوار ملیں گے, ان دعاؤں کو پڑھنے سے خیرات ملے گی, ان دعاؤں کو پڑھنے سے برکات ملے گی, ان دعاؤں کو پڑھنے سے دل جو ہے دل وہ روحانی اعتبار سے طاقتور ہوگا, مضبوط ہوگا. اور جب دل روحانی اعتبار سے طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے تو پھر انسان کو وہ دل برائی سے روکتا ہے اور اچھے اعمال پر لاتا ہے. ان دعاؤں کی برکت سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا, ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی شانہ کی معرفت نصیب ہوگی, اور معرفت حاصل ہو گئی ہے تو بڑھے گی. ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی شانہ کی محبت نصیب ہوگی. کتنے فوائد ہیں, کتنے فوائد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے کھانے کے بعد کی. مشہور دعا ہے, وہ تو ہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا, ہمیں پلایا. اگر دھیان کے ساتھ اس دعا کو پڑھا جائے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا, وجعلنا مسلمین, اور صرف کھلایا پلایا نہیں, اس کے علاوہ ایک دوسری بھی بہت بڑی نعمت دی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. صرف اس ایک دعا کا فائدہ دیکھ لیجیے کہ اگر کوئی دھیان کے ساتھ کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھے گا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ کھلاتا میرا باپ نہیں ہے, کھلاتی میری ماں نہیں ہے, کھلاتا میرا بھائی نہیں ہے, کھلاتی میری کمائی نہیں ہے, کھلاتا میرا اللہ ہے, پلاتا میرا اللہ ہے. وہ مجھے کھلاتا ہے, وہ مجھے پلاتا ہے. اگر وہ کھلانا نہ چاہے, وہ پلانا نہ چاہے تو باپ کو ناراض کر دے اور باپ منع کر دے کہ جا گھر سے نکل. ماں روٹھ جاوے اور کہے کہ جا اپنا خود کر لے. پیٹ میں تکلیف ہو جائے, گلے میں تکلیف ہو جائے, دکان میں گئے خریدنے کے لیے, پیسے ہیں لیکن کھانا نہیں ہے, پیسے ہیں لیکن کھانا نہیں, اور دکان میں گئے کھانا ہے مگر جیب میں پیسے نہیں. یہ مت سمجھو کہ ہمیں کوئی کھلا رہا ہے, ہم پیسے سے کھا رہے ہیں, ہم ہماری محنت سے کھا رہے ہیں. اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے. ایسے رئیس اور مالدار ہوتے ہیں جن کے دسترخوان پر درجنوں لوگ کھاتے ہیں لیکن وہ خود بھوکے رہتے ہیں. کیوں بھوکے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. میرا ایک جگہ کا سفر ہوا تھا, ایک رئیس کے یہاں ہمارا قیام رہا, دینی سفر تھا ہمارا, ایک رئیس کے یہاں ہمارا قیام رہا, اور عمدہ عمدہ کھانے, ناشتے میں بھی عمدہ کھانا, دوپہر بھی عمدہ کھانا, شام کو بھی عمدہ کھانا. ہمارا کئی دنوں قیام رہا, اس علاقے میں کام کرنا تھا, لیکن ہر کھانے پر وہ جب بیٹھتے تھے تو سیاہ چائے لے کر کے بیٹھتے تھے, بلیک ٹی, اس میں شکر نہیں, اس میں شہد نہیں, کوئی میٹھی چیز نہیں, پانی اور چائے, سیاہ بلیک ٹی, اور ساتھ میں دو ٹوسٹ لے کر بیٹھتے تھے. اس ٹوسٹ پر بٹر نہیں, شہد نہیں, جام نہیں, کچھ نہیں. ناشتے میں بھی ان کی غذا تھی, دوپہر بھی ان کی غذا, شام بھی ان کی غذا. دو ایک دن کے بعد جب ذرا ان سے تھوڑا قرب ہوا, یاری ہوئی, انس ہوا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کھانا بالکل نہیں کھاتے؟ تو کہا میں کچھ بیماریوں کا شکار ہوں اور ڈاکٹروں نے میرے لیے یہ ڈائٹ طے کر لی ہے, میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کھا سکتا, اور کئی مہینے ہو گئے اسی غذا پر. وہ خود نہیں کھا سکتا, اور ہم قسم قسم کی غذائیں اس کے دسترخوان پہ کھا رہے تھے. تو یہ نہیں کہ وہ نہیں کھا سکتا تھا اور ہم کھا سکتے تھے, بات یہ تھی کہ اللہ اسے کھلا نہیں رہے تھے اور اللہ ہمیں کھلا رہا تھا. کھلاتا اللہ ہے, پلاتا اللہ ہے. کچھ لوگوں کو بیماری کوئی نہیں ہوتی لیکن آخرت سے تعلق نہیں, اس لیے موت کا ڈر, تو موت کے ڈر سے خامخواہ ہی پرہیز پر آ جاتے ہیں. کوئی بیماری نہیں, آپ شوگر نہیں لیتے, شوگر کی بیماری, کہا کہ نہ پھر آپ شوگر نہیں لیتے,
کہ کہیں شوگر ہو نہ جائے، بڑی قاتل بیماری ہے. اب فنا فنا چیز نہیں کھاتے تو کہا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. وہ مریضوں کو دیکھتے ہوں گے کہ فنا فنا چیز میں اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ مجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے. تو ڈاکٹر نے تو اس کو منع نہیں کیا ہے، وہ خود ہی. تو دیکھو اللہ اسے کھلا نہیں رہے، کھلانے کا کام اللہ کرتا ہے، پلانے کا کام اللہ کرتا ہے. بلکہ صحیح الفاظ یہ ہیں کہ کھلانے کا کام اللہ ہی کرتا ہے اور پلانے کا کام بھی اللہ ہی کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی شان و حدیث قدسی میں کیا فرماتا ہے، یا عبادی یہ میرے بندو کلکم جائع، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر وہ جسے میں کھلاؤں. فاستطعمونی اطعمکم، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. تو یہ جو پڑھتے ہیں نا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یہ مانگنا ہی ہوا، یہ جو حکم ہوا ہے نا کہ تم مجھ سے مانگو، یہ مانگنا ہوا کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا. اور جب تعریف کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ دوسری مرتبہ بھی آپ ایسی ہی عنایت کرنا، مرادی ہو، یہ مانگنا ہی ہوا ہی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. اور ساتھ میں سب سے بڑی نعمت جو تھی اسلام، اس کی بھی تعریف کر رہے ہیں، وجعلنا مسلمین. تو ایک تو یقین پختہ ہوگا کہ کھلاتا پلاتا اللہ ہی ہے، اسلام پر اللہ ہی نے رکھا ہے، اسلام کی دولت اللہ ہی نے دی ہے، یقین بڑھے گا. دوسری بات یہ ہوگی کہ محبت پیدا ہوگی کہ وہ کھلانے والا ہے، وہ پلانے والا ہے. جو بھی کھلاتا ہے اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، جو پلاتا ہے اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، جو بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے اسلام جیسی، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے، ان دعاؤں میں بڑا خزانہ ہے. اور پھر ایک طویل حدیث ہے، اس طویل حدیث میں بہت شدید بھوک کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے رفقا کو کچھ کھانے کو ملا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، ذرا خیال کر کے کھانا. تو انہوں نے کہا کہ اتنی شدید بھوک کے بعد جو کھا رہے ہیں اس پر بھی اللہ کے یہاں سوال ہوگا، اس نعمت کے بارے میں بھی، کہ میں نے تمہیں ایک نعمت دی تھی، اس کا صحیح استعمال کیا تھا یا نہیں. نمبر دو، پھر اس نعمت کو کھا کر بدن میں جو طاقت پیدا ہوئی تھی اس کا استعمال کہاں گیا، میری فرما برداری میں یا پھر میری نافرمانی میں. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس پر بھی سوال ہوگا، یہ تو بڑی ضرورت کے نتیجے میں ہم کھا پی رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر چھوٹی بڑی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اب کام کی بات آگے آ رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا میں تمہیں سکھاؤں، کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لے گا تو اس دعا کو پڑھنے سے پہلے اس وقت جو کھانا کھایا گیا ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. دیکھو مسنون دعاؤں کا کتنا بڑا فائدہ ہے، بھئی ایک وقت کے کھانے کے بارے میں سوال سے بچ جائیں، وہ کتنی بڑی نعمت. اور اگر یہ دعا ہم نے سیکھ لی اور ہر کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی عادت پڑ گئی تو پوری زندگی میں جتنا کھانا کھایا اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی، الحمدللہ الذی ہو اشبعنا وانعم علینا وافضل. کتنی چھوٹی دعا، یہ دعا کام کتنا بڑا کرتی ہے اور ہے بالکل چھوٹی. یہ نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا کوئی پڑھ لے گا تو وہ آخرت کے سوال سے بچ جائے گا، اس لیے پھر دعا بھی تو بڑی ہونی چاہیے نا. الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا، وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا وَأَفْضَلَ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سیر کر دیا، ہمارا پیٹ بھر دیا. وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا، اور جس نے ہمارے اوپر انعام کیا. وَأَفْضَلَ، اور بڑھا چڑھا کے انعام کیا. تو بھائی یہ طے کر لو، ہمارے تزکیہ کے پروگرام میں یہ ایک بات ہے، اللہ تعالی شانہ نے میرے دل پر یہ بات وارد کی بہت پہلے کہ سالک کو جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کو اپنا بنانا چاہتا ہے، دل کو صاف کرنا چاہتا ہے، دل میں سے برائیاں نکالنا چاہتا ہے اور دل کو اچھائیوں سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، اس کو جو کام کرنے ہیں ان میں سے مسنون دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اس سے سلوک طے ہوگا، اس سے یہ کام آسان ہوگا، تزکیہ نصیب ہوگا. کھانے سے پہلے پڑھو بسم اللہ وبرکت اللہ، کھانے کے بعد پڑھو الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، سونے سے پہلے پڑھو اللہم بسمک اموت واحیا، اٹھنے پر پڑھو الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، مسجد میں داخل ہونے پر پڑھو اللہم انی اسلوک من فضلک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلنے پر پڑھو اللہم انی اسلوک من فضلک، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے پڑھو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلنے پر پڑھو غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. اور اس کے بڑے فوائد ہیں جیسے میں نے عرض کی، بڑے فوائد. ایک اور مثال میں دیتا ہوں آپ کو، میاں بیوی جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور آپس میں انٹیمیٹ ریلیشن شپ کا ان کا ارادہ ہوتا ہے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. کیا ہے بھائی دعا؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ شیطان سے ہمیں بچا لے، یعنی مجھے اور میری بیوی کو، اور بیوی پڑھے گی تو مجھے اور میرے شوہر کو. یعنی یہ جو ہمارا ابھی اس وقت اجتماع ہو رہا ہے، ہماری جو ملاقات ہو رہی ہے، یہ تو ایک بہت اہم مقصد کے لیے ہے. یہ ملاقات اس لیے ہو رہی ہے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں ہم ناجائز جگہ پر خواہش پوری نہ کریں، گناہوں سے بچنے کے لیے ہم یہ ملاقات کر رہے ہیں. یہ ملاقات ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ ملاقات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں نیک صالح بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، یہ مقصد ہے ہمارا. یعنی ایک عمل صالح ہے یہ. لیکن اگر ہم دونوں کو آپ نے شیطان سے نہیں بچایا تو یہ عمل شیطان، عمل صالح عمل شیطان بن جائے گا، اور ہم دونوں کے اوپر حیوانیت سوار ہو جائے گی، اور ہم وہ کام کریں گے جو ایک انسان تصور نہیں کر سکتا. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ زبان میں وہ طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ بول سکے. اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے لوگ آج کیا کیا کرتے ہیں، زنا اپنی جگہ پر، ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، یہ تو ناجائز ہے ہی. اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ لوگ کیا کیا ناجائز کام کرتے ہیں. اشارہ کر دیا میں نے، خاص طور پہ میرے نوجوان ساتھیوں کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ آپ کا جس عالم سے تعلق ہو اور جس کے ساتھ آپ فریلی بات کر سکیں، اس سلسلے میں پوچھیں کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. حیوانیت سوار نہیں ہوتی، وہ کام کر دے جو حیوان بھی نہیں کرتا. چونکہ یہ تزکیہ کا کام ایسا ہے کہ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اور جن کو اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے وہ اپنی حالت کو سامنے پیش کرتے ہیں کہ میری یہ عادتیں ہیں، جائز ہے ناجائز ہے، میں جانتا ہوں کہ ناجائز ہے، میرا تعاون کیجئے، تو پتہ چلتا ہے اور اس وقت ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو وہ شخص ہے جس کے دل میں دین کی فکر پیدا ہو گئی ہے اور وہ اس کام میں مبتلا ہے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے؟ اس لیے اس باب میں جو اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو پڑھیے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، یہ میاں بیوی کے تعلقات صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں، اسی لیے جب نکاح کرتا ہے کوئی مرد یا کوئی عورت نکاح کرتی ہے تو تین بڑی بڑی نیتیں ان کو کرنی چاہیے، تین مقصد ہیں نکاح کے، ہمارے ذہن میں نکاح کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ خواہش پوری کریں گے، نہ، نکاح خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا، نکاح کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے اور سب سے بڑی نیت کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تھا اس لیے میں ان کو ایمیولیٹ کر کے ان کی اتباع کرتے ہوئے نکاح کر رہا ہوں، میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی نکاح کیا تھا، نمبر دو میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ اگر نکاح نہیں کروں گا تو گناہوں میں ابتلا ہوگا، بہت سے ایسے کام ہیں جن سے میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہوا ہے، اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو وہ کام مجھ سے ہو جائیں گے، زنا سے بچنا مشکل ہو جائے گا، بد نظری سے بچنا مشکل ہو جائے گا، اور بہت سے شہوت پرستی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ شادی نہیں کرتے، ماسٹر بیشن، اور تیسری نیت میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ اس نکاح کے نتیجے میں، اس نکاح کے نتیجے میں اولاد وجود میں آئے گی، اور اولاد وجود میں آئے گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن سب سے بڑی ہوگی اور اس میں میرا بھی کنٹریبیوشن ہوگا، اسی لیے بغیر شرعی وجہ کے برتھ کنٹرول جائز نہیں ہے، مفتیوں سے پوچھنا چاہیے کہ میری یہ حالت ہے، میری بیوی کی یہ حالت ہے، کیا ہمارے لیے برتھ کنٹرول جائز ہے؟ آج کل اس لائن کے کوئی دینی مشورے نہیں کرتا، علماء سے، مفتیوں سے کوئی رجوع نہیں کرتا، ہر شخص نے اپنا فیملی پلاننگ کر لیا ہے، کسی کے ذہن میں یہ نقشہ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی ہو گئی بس کافی ہے، کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ دو لڑکے ایک لڑکی کافی، فیملی پلاننگ کو ایک طرف رہنے دیجئے، دینی پلاننگ کیجئے، اخروی پلاننگ کیجئے، اور لوگوں کی پرواہ مت کیجئے کہ لوگ کس نظر سے دیکھیں گے، یہ دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس نظر سے مجھے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے پہلا بچہ آپ کے یہاں ہوا وہ شریر بننے والا ہے، دوسرا ہوا وہ شریر بننے والا ہے، اور تیسرا ہوتا تو وہ صالح اور نیک بنتا، آپ نے اسے دنیا میں آنے ہی نہیں دیا، آنے ہی نہیں دیا آپ نے اسے جو نیک بننے والا تھا، ہو سکتا ہے جو پہلا آیا اس کا انتقال ہو جانے والا ہے آپ کی زندگی ہی میں، دوسرا آیا وہ بھی آپ کی زندگی میں مرنے والا ہے، وہ تیسرا طویل عمر پانے والا تھا آپ نے آنے ہی نہیں دیا، اور دیکھو کثرت اولاد کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں، کثرت اولاد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتے ہیں، کثرت اولاد کو آپ میں سے ہر شخص پسند کرتا ہے، ہر شخص پسند کرتا ہے، لیکن لوگوں کی شرم کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اولاد خوب ہو، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اولاد خوب ہو، پر پتہ کب چلتا ہے کہ آپ کو بھی اولاد زیادہ ہو تو بہت خوشی ہوتی ہے؟ جب آپ دادا ہو جاتے ہیں نا، دادا، تو اس وقت کہتے ہیں کہ میرے اتنے نواسی اور پوتے ہیں، وہ اندر کا چور اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز آپ اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہیں، کیا آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہوں گے اس وقت؟ لیکن شرم لوگوں کی، لوگ کیا کہیں گے، اتنی اولاد، اس عمر میں اولاد۔ امت میں اضافہ ہوگا، محدث ہوا تو امت کو فائدہ ہوگا، مفسر ہوگا امت کو فائدہ ہوگا، ہدایت کا کام کرے گا، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ، آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ ایک کو چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ایک ہی دعا کرے گا، اور کئی کو چھوڑ کے جائیں گے تو کئی دعا کریں گے۔ اللہ تعالی شانہ نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے، جتنا لکھا ہے اتنا ملے، اس پہ تو صبر کرنا چاہیے، اور اس میں یہ بھلائی سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی میری زندگی میں ایسی تنگی آنے والی تھی اولاد کی وجہ سے جس سے اللہ نے مجھے بچا دیا، لیکن اللہ دینا چاہ رہا ہے اور ہم روکیں، یہ غلط بات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا کتنی پیاری، اللہم جنبنا الشیطان۔ اس وقت ہم دونوں شہوت اور خواہش سے مغلوب ہو رہے ہیں، تو کہیں ہم شیطان نہ بن جائے اور وہ کام نہ کریں جو ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، مسلمان نہیں، ایک انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہے نا کہ انسانیت ہی ختم ہو جائے۔ ایک سلیم العقل انسان، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا لے۔ اور آگے پھر یہ کہ وجن نے بھی شیطان ما رزقتنا، اور اے اللہ وہ اولاد جو تو ہمیں دے اس کو بھی شیطان سے بچانا۔ اب غفلت کا وقت ہے، اس لیے غفلت کے وقت میں اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ انعام بھی اس پر بہت بڑا دے گا۔ غفلت کا وقت ہے نا، خواہش ہے، پیار کر رہے ہیں، محبت، شہوت، اس وقت غفلت میں ہو جاتا ہے آدمی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص بازار میں جاتا ہے اور بازار میں جا کر کے چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، یہ سب مسنون دعائیں ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے بازار میں، گھر میں نہیں، بازار میں۔ تو بازار چونکہ غفلت کی جگہ ہے، اس لیے وہاں اگر کوئی اللہ کو یاد کرے گا تو اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو 10 لاکھ، 1 ملین نیکیاں ملیں گی۔ شاپ میں جاتے ہیں، گروسری شاپ میں، دودھ خریدنے کے لیے، تو کم سے کم 10 ملین کا تو آپ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ 10 مرتبہ تو آپ دکان میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد دودھ تک گئے، دودھ سے کاؤنٹر تک آئے، 10 ملین تو یقیناً آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر شاپنگ مال میں چلے گئے، شاپنگ سینٹر میں چلے گئے، ٹاؤن سینٹر میں چلے گئے، او ہو، وہاں تو کوئی حساب ہی نہیں، پڑھتے رہو چوتھا کلمہ۔ تو یہاں پر بھی غفلت کے وقت میں یہ دعا پڑھ رہا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کے نتیجے میں اگر کنسیو ہو گیا، حمل ٹھہر گیا اور پھر بچہ پیدا ہوا، تو لم یضرہ شیطان، شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ کتنا ہی آوارہ کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی آوارہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایمان اس کا کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ شرابی ہو جائے، زانی ہو جائے، چور ہو جائے، ڈاکو ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس دعا کی برکت سے شیطان اس کا ایمان کبھی سلب نہیں کر سکے گا، اس کا حسن خاتمہ یقینی، ایمان پر موت یقینی. کس کی محنت کی وجہ سے؟ ماں باپ کی محنت کی وجہ سے، ماں باپ کی ایک چھوٹی سی فکر کی وجہ سے بچے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. ایک مسلمان بچے کا سب سے روشن مستقبل کیا ہوگا؟ وہ پروفیسر ہو جائے، لوئر ہو جائے، نہیں. سب سے مستقبل، سب سے روشن مستقبل یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے، وہ ایمان نہ کھوئے. اور اس کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، ایک منٹ بھی نہیں چاہیے ماں باپ کو. صرف اتنا ہے کہ جب میاں بیوی کے تعلقات جب بھی قائم ہو اس وقت اس دعا کو پڑھنے کو یاد رکھے، اس سے کہ کس ملاقات کے نتیجے میں حمل ٹھہر جائے گا وہ پتہ نہیں ہوتا. بچوں کا ایمان پھر محفوظ، یہ وعدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو میری آپ سب حضرات سے درخواست یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے اعتکاف میں ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، ارادہ کر لو. میں اس کی بہت تاکید کرتا ہوں، بہت تاکید کرتا ہوں کہ مسنون دعائیں یاد کرو اور مسنون دعاؤں کو پڑھو. مسنون دعائیں یاد کرو، مسنون دعاؤں کو پڑھو. مسنون دعائیں یاد کرو، مسنون دعاؤں کو پڑھو. دیکھیے پھر زندگی میں کتنی برکات آتی ہے، کتنی خیرات آتی ہے. بہت سی وہ مصیبتیں ٹلے گی جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور بہت سی وہ خیرات حاصل ہوگی جن کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس دعا کی برکت سے ہوا ہے. سکون امن سے بھر جائے گی زندگی. اور اس کے لیے جو ہے میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ ٹارگٹ بنو. ٹارگٹ مقرر کیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ٹارگٹ، ہدف. ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ جن لوگوں کا حافظہ قوی ہے، میموری اچھی ہے، جوان ہے، ابھی بچے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہفتے میں کم سے کم ایک نئی دعا یاد کرے. ایک نئی دعا یاد کرے ہفتے میں، ایوری ویک. تو پورے سال میں کتنی دعا یاد ہو جائے گی؟ 52. اور جن کا حافظہ اتنا قوی نہیں ہے، جلدی میموری میں بات آتی نہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار رہتے ہیں یا بہت بیزی ہیں، مہینے میں ایک دعا یاد کرو. مہینے میں ایک دعا، مہینے میں ایک دعا. 10 سال میں 120 دعائیں زندگی میں آ جائیں گی. اور یہ کام اسی وقت شروع کرو، اسی وقت شروع کرو. یہ جو سفر کی دعا ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ پہلا حصہ ہے. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ قرآن مجید میں ہے. آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی حافظ ہے اس کو پوچھو کہ یہ جو دعا بیان کی گئی تھی کہاں ہے، اور آئندہ ہفتے تک میں یہ دعا سب کو یاد ہو جانی چاہیے. اور جب بھی کار میں بیٹھو، جب بھی بائسیکل پر بیٹھو، جہاں کہیں سفر کرو، اتنا تو کم سے کم پڑھ ہی لو، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، کسی اور سواری پر سوار ہوتے تھے، اور وہ اونٹنی کھڑی ہو جاتی تھی اور بالکل آپ تیار ہو جاتے تھے اب چلنے کے لیے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. اور اس دعا کا ذکر اللہ تعالی شانہ نے قرآن مجید میں کیا ہے. اس دعا کا ذکر اللہ تعالی شانہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اپنی توحید کے دلائل کو بیان کرنے کے ضمن میں، کہ میں موجود ہوں اور ایک ہی ہوں. اور کیا کیا ہے دلیلیں اس کے لیے؟ اس لیے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. الذی خلق الازواج کلہا، الذی خلق الازواج کلہا. اللہ وہ ہے جس نے مخلوق کی تمام قسموں کو پیدا کیا. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوق آپ کو نظر آ رہی ہے ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ وہ ہے جس نے تمام صنفوں کو تمام قسموں کو پیدا کیا. مخلوق کی جتنی قسمیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا کیا. تو جو مخلوق کی تمام صنفوں تمام قسموں کو پیدا کرنے والا ہے واحد ذات, تو معبود تو اسی کو ہونا چاہیے جب اس کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے. ارونی مادہ خلق من الارض ام لہم شرک فی السماوات. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جن کو تم میرے ساتھ شریک قرار دیتے ہو اور جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے, تم مجھے ذرا بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے. کوئی درخت پیدا کیا ہے؟ سمندر کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے؟ سمندر میں نے پیدا کیا, ساری نہریں میں نے پیدا کی, کوئی چھوٹی سی نہر انہوں نے پیدا کی ہے؟ کیا زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے انہوں نے؟ کوئی چھوٹا سا پودا بتلاؤ, کوئی چھوٹا سا بچہ بتلاؤ جو انہوں نے پیدا کیا ہے. ارونی مادہ خلق من الارض, زمین میں سے انہوں نے کیا, لات عزا منات جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھے چھوڑ کر, بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ام لہم شرک فی السماوات, جب زمین میں تم کوئی چیز نہیں بتلا سکتے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آسمانوں میں ان کی کچھ میرے ساتھ شرکت ہو, شاید آسمان بنانے میں انہوں نے میرا تعاون کیا ہو, چاند سورج ستارے سیارے. الذی خلق الازواج کلہ, اللہ وہ ہے جس نے تمام قسموں کو مخلوق کی اور تمام صنفوں کو پیدا کیا. یا دوسری تفسیر, یہ دو بڑی بڑی تفسیریں ہیں, مشہور تفسیریں. اللہ وہ ہے جس نے تمام جوڑے پیدا کیے, تمام جوڑے پیدا کیے, سورج چاند شمس و قمر, یہ دو, یہ ایک جوڑا ہو گیا. رات دن ایک جوڑا ہو گیا. سمر ونٹر صیف شتا, موسم گرما موسم سرد, یہ ایک جوڑا ہو گیا. ٹھنڈی گرمی میٹھا کھٹا سفید سیاہ مرد عورت نر مادہ, حزن سرور غم اور خوشی, موت حیات, ایمان کفر, عدل فسق و فجور, طاعت معصیت. یہ جتنی بھی چیزیں تم کو نظر آ رہی ہے ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. الذی خلق الازواج کلہ, اللہ وہ ہے جس نے سارے جوڑے پیدا کیے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں. اور آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون, اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے وہ کشتیاں اور وہ چوپائے پیدا کیے جن پر تم سواری کرتے ہو. جب قرآن اترا تھا اس وقت ایروپلین نہیں تھے, کاریں نہیں تھی, اس وقت سواری لوگ کرتے تھے جانوروں پر اور کشتیوں کے اوپر. تمہارے لیے اللہ نے کشتیوں میں سے اور چوپایوں میں سے وہ چیزیں پیدا کی, وہ چیزیں بنائی جن پر تم سواری کرتے ہو. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها, اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے کشتیوں کو پیدا کیا. یہ کشتیاں بنانے کی عقل کس نے دی؟ اللہ نے دی. حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا کہ کشتی کیسے بنائی جاتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے تھے کہ کشتی اس طرح بنائی جاتی ہے. اور حضرت جبریل علیہ السلام کی وحی کے نتیجے میں, وحی کی کے ذریعے سرپرستی ہوئی، نگرانی ہوئی اور کشتی بنائی، اور اس کشتی کو دیکھ کر آج تک لوگ کشتیاں بنا رہے ہیں. اور چوپائے تو اللہ ہی نے دیے ہیں، اور چوپایوں میں سے یہاں پر بطور خاص ذکر ہو رہا ہے اونٹ کا، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اکثر لوگ اونٹنیوں پر سفر کرتے تھے. تو اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے کشتیوں کا نظام کیا جن پر تم سوار ہو کر بحری سفر کرتے ہو، اور اللہ تعالی شانہ نے تمہارے لیے اونٹوں کا انتظام فرمایا جن کے اوپر سوار ہو کر تم بری سفر کرتے ہو. لینڈ کا سفر کرنا ہوتا ہے تو تم اونٹ پر سوار ہو جاتے ہو، اور سمندر کا سفر کرنا ہوتا ہے تو کشتی کے اوپر. اسی لیے عرب حضرات جو ہے اس کو سفینۃ البر کہتے تھے اونٹ کو، کہ خشکی کی کشتی سفینۃ البر، وہ ایک الگ کشتی ہے جو سمندر میں لے جاتی ہے، سفینۃ البر. اور حضرت مفسرین نے وخلقنا لہ من مثلہ ما یرکبون کی تفسیر میں ایک جماعت نے اونٹ مراد لیا ہے، کہ اللہ تعالی شانہ سورہ یاسین میں کشتی کا ذکر کرتے ہیں کہ کشتی میری قدرت میں سے ہے. سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح کہ ٹنوں منو وزن والی کشتی پانی میں ڈوبتی نہیں، اور دس پینی کی کوئن آپ ڈال دو، دس سینٹ کی کوئن آپ ڈال دو اندر چلی جائے گی، اور ٹنوں منو. اللہ اکبر. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزوں کو لے کر یہ کشتی چلتی ہے سمندر میں، ڈوبتی نہیں. اور آج بھی میرے بھائیو، اگر یہ کشتی کی نعمت نہ ہوتی، کشتی کی نعمت نہ ہوتی، آج ایک جانب سے دوسری جانب جو سامان جاتا ہے، وہ ایروپلین میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اتنا زیادہ سامان ایک وقت میں لے جا سکے. دنیا کا نظام معطل ہو جاتا اگر کشتی کی نعمت اللہ ہم سے چھین لیتے تو. اگر یہ کام ایروپلین سے ہو سکتا تو کشتیوں کا وجود ہی باقی نہ رہتا. آج انگلینڈ میں گدھوں پر کوئی سواری کرتا ہے؟ گھوڑوں پر کوئی سواری کرتا ہے؟ اونٹوں پر کوئی سواری کرتا؟ سعودی عرب میں بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی جگہ پر بہتر چیز آ گئی ہے. اگر یہ نقل و حمل کا کام، یعنی سامان کو ایک طرف سے دوسری طرف ٹرانسپورٹ کرنے کا کام جو کشتیاں کرتی ہیں، ایروپلین کر سکتے، تو کشتیاں ختم ہو جاتی، اس لیے کہ کشتیوں کے ذریعے چند گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے سامان. لیکن نہیں، یہ ان کے بس میں نہیں ہے. تو اللہ تعالی شانہ یہ فرماتے ہیں کہ کشتیاں کس نے بنائی؟ یہ ڈوبتی نہیں، انسانوں کو بھی منزل تک پہنچاتی ہے، اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے. انگلینڈ میں رہتے ہوئے بھی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے لوگ موسم گرما میں بڑے مزے سے آم چوستے ہیں. یہ فضل ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا، ورنہ عام دیکھنے کو نہیں ملتے تھے. اللہ ہے جو کھلاتا ہے، اللہ ہے جو ہے پلاتا ہے، سارے اسباب اللہ مہیا کرتا ہے. یہ کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے دکان میں گئے اور 25 پاؤنڈ دے دیے اور جبہ خرید لیا، لیکن یہ 25 پاؤنڈ آپ تک کیسے پہنچے ہیں اس پہ ذرا اگر غور کرتے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی پہچان بھی ہوتی اور محبت بھی پیدا ہوتی. یہ 25 پاؤنڈ کیسے پہنچے ہیں آپ تک؟ یہ 25 پاؤنڈ پہنچانے کے لیے کیا کیا انتظام ہوا؟ ایک شاپ کیپر 25 پاؤنڈ کا جبہ بیچتا ہے، اس کی کاسٹ پرائز 20 پاؤنڈ ہے، اور بیچتا ہے 25 پاؤنڈ میں. وہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ 5 پاؤنڈ جو میرے ہاتھ میں آئے، اس کے پیچھے محنت کہاں سے شروع ہوئی تھی اس جبے کے اوپر. وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے جبہ خریدا اور جبہ بیچا اور 5 پاؤنڈ ہمیں مل گئے. یہ جبہ بنتا ہی نہیں تو کیسے 5 پاؤنڈ حاصل کرتا؟ یہ 5 پاؤنڈ تو تب حاصل ہوئے جب جبہ تیرے پاس آیا. تو دھاگے سے لے کر، تھریڈ سے لے کر، جبے کے بننے تک کتنی محنت, اور پھر دھاگا کیسے بنا, دھاگا کیسے بنا, اس سے پہلے جاؤ زمین تک. تو زمین اللہ نے بنائی, بیج اللہ نے بنایا, پھر کسان کو توفیق دی, پتہ نہیں اس نے کتنے مزدوروں کو روزی پہنچائی, اجرت دی, پھر اس سے کاٹن پیدا ہوا, اس سے دھاگا بنا. اور اللہ اکبر, قربان جائیں اس خالق کے کائنات پر کہ اس شاپ کیپر کی روزی اس جبے میں رکھی ہوئی ہے, یہ جبہ بیچ کر اپنے بچوں کو پالتا ہے, لیکن اس کی اس روزی, اس کی اس روزی کی خاطر اللہ نے جتنے لوگوں کو محنت میں لگایا ہوا ہے ان سب کی روزی بھی اس کی روزی سے وابستہ. کتنے ہزاروں کی روزی بیچ میں ہے. وہ کسان, وہ کھیت میں مزدوری کرنے والے لوگ, پھر وہ کاٹن کو چننے والے لوگ, کاٹن کو وزن کرنے والے لوگ, پیک کرنے والے لوگ, دھاگا بنانے والے لوگ, بننے والے لوگ, رنگ کرنے والے, سینے والے, پیکنگ کرنے والے, کتنے لوگوں کی. میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ دوا بنانے والی کمپنیاں ہیں, ان کو ہمارے ہیلتھ سے اور ہماری صحت سے کوئی سروکار نہیں ہے. شاید کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ یہ دوا بنانے والی جو کمپنیاں ہیں ماشاءاللہ کتنی ان کے دلوں کے اندر ہمدردی ہے کہ رات دن ریسرچ کرتے ہیں. وہ ریسرچ کرنے والا اپنے جیب بھرنے کے لیے ریسرچ کرتا ہے, وہ جو ڈاکٹر ریسرچ کر رہا ہے, ہاں شاید کوئی مل جاوے آپ کو کہ اس کی دو نیتیں ہوں کہ بھائی حلال روزی بھی اور امت کی ہمدردی بھی, اور ان دو نیتوں میں کتنا سچا ہے وہ تو تب پتا چلے جب تنخواہ بند کر دی جائے. لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں. پوچھئے ان سے کہ جب آپ پڑھ رہے تھے یونیورسٹی کالج کے اندر تو خدمت خلق کا جذبہ کتنا غالب تھا, اور وہ بڑے بڑے خواب کتنے آپ کو نظر آ رہے تھے کہ اتنی تنخواہ ہوگی اور پھر ایسا گھر ہوگا اور ایسی گاڑی ہوگی, ایسا یوں ہوگا. اکاؤنٹنٹ سے پوچھئے. تو میں نے دوستوں سے کہا, میں نے کہا دیکھو اللہ جل جلالہ عام منوالو ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیسے کی محبت ڈالتا ہے, اور پھر پیسے کمانے کا وہ طریقہ بتلاتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. کسی کو فریج فریزر میں لگا دیا, کسی کو پنکھے میں لگا دیا, کسی کو ایئر کنڈیشن میں لگا دیا, کسی کو کپڑوں میں لگا دیا, کسی کو دوا میں لگا دیا. پوری کائنات ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے, ہماری خدمت میں. اور پھر اللہ چونکہ یہ ساری سروسز ہمارے لیے بناتے ہیں, اس لیے ہمیں بھی اتنے پیسے دے دیتے ہیں کہ ان سروسوں کو ہم خرید سکے. یعنی سوچو تو صحیح کہ میری اور آپ کی خدمت میں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں, پوری دنیا. یہ چاند بھی ہماری خدمت کر رہا ہے, سورج بھی ہماری خدمت, اس لیے کہ سورج کی شعائیں, چاند کی چاندنی, ہواؤں کے جھونکے, یہ کھیتی میں گلے کے پکنے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے, بارش کے قطرے. اللہ تعالی ہمیں اللہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ کی یہ ایک دوسرا سبق ہے. دوسرا سبق روزانہ, اس کی میں بہت تاکید کرتا ہوں, اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا ہو, اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا ہو تو اس کا بہت ہی آسان نسخہ, آسان نسخہ. اس کے ساتھ اور بھی دوسرے کام کریں گے جو ایک شیخ کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں تو بہت جلدی کامیابی ہو جائے گی اور نورن علی نور. لیکن اگر کوئی سست اور غافل ہے اور اس وقت اس کا ارادہ نہیں ہو رہا ہے, ہمت نہیں ہو رہی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت گنہگار اور مجھ سے, تو کم سے کم آج سے ایک کام شروع کر دو. روزانہ 3 منٹ کے لیے, 5 منٹ کے لیے, جتنا ہو سکے آنکھیں بند کر کے اللہ کے احسان بھی سوچو, اللہ کے احسان بھی غور کرو. اتنا ہی سوچ لو کہ ہمیں کہاں سے اٹھا کر اللہ اعتکاف میں لے آیا. اتنا سوچو کہ میں میرے خاندان والوں میں اور میرے دوست احباب میں, میری بستی والوں میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میری عمر سے کم والے ہیں لیکن مجھ سے زیادہ بوڑھے لگتے ہیں، اللہ نے میرے اوپر کتنا احسان کیا ہے، میری آنکھیں اگر نہ ہوتی تو، اگر آنکھیں چلی جائے تو، آنکھوں کی روشنی کم ہو جائے تو، میں اگر گونگا ہوتا تو، میں اگر بہرا ہوتا تو، اور میں اگر تینوں ہوتا تو، آنکھیں بھی نہ ہوتی، بول بھی نہ سکتا اور سن بھی نہ سکتا. سوچو میرے بھائیو، تو انسان کو اللہ نے اس جبلت پر پیدا کیا ہے کہ جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اس نے مجھے فیور کیا ہے، تو اس کے دل میں آٹومیٹکلی محبت پیدا ہو جاتی ہے. آپ ایئرپورٹ پر ہیں اور آپ کے پاس بہت بھاری لگیج ہے، اور ایک صاحب آپ کو یوں کہتے ہیں کہ مجھے دے دیجیے ایک، آپ کہہ کے نہیں 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 میں فارغ ہوں، مجھے دے دیجیے. اس نے اٹھا لیا اور تھوڑا چل کر کے اس نے آپ کے کیبن میں آپ کا تھیلا رکھ دیا، تھوڑا احسان کیا. لیکن جب دوسری مرتبہ اس پہ آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہوگی، آپ کے لیے نرم گوشہ ہوگا. یہ فطری چیز ہے. یہی شخص اگر لینڈنگ کے بعد ایئرپورٹ پر کسی تکلیف میں آپ کو نظر آتا تو شاید آپ یوں ہی گزر جاتے، لیکن اس نے آپ کا تھیلا اٹھا لیا، اب آپ کی اس پہ نظر پڑی تو آپ فوراً جائیں گے کہ سب خیریت ہے. اسی لیے کبھی کبھی بعضوں کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہو کر کے احسان جتاتے رہتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا. تو میں کہتا ہوں احسان نہیں جتاتے، احسان کرتے ہیں. یہ ایک مزید احسان کہ اللہ تعالیٰ شانہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے میری طرف آئے، مجھ سے جڑے، مجھ سے محبت کرے. تو اللہ ہماری فطرت اور جبلت کو جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے خالق ہیں. تو اللہ کو معلوم ہے کہ بندے کو جب احسان کا احساس ہوتا ہے تو احسان کرنے والے سے اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے احسان کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں، احسان جتانے کے لیے نہیں. یہ احسان ہے اللہ کا، یہ احسان جتاتے نہیں. الذی وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں میں سے اور چوپایوں میں سے وہ چیزیں پیدا کی جن پر تم سوار ہوتے ہو. تو میں نے کہا کہ اونٹ کو کیا کہتے تھے؟ سفینۃ البر. تو بعض حضرات نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں ایروپلین تو تھے نہیں، دوسری چیزیں تھیں نہیں. لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس میں ایروپلین کی پیشن گوئی ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کہ ہماری مخلوقات میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو کشتی کے مانند ہے جس پر تم آگے جا کر کے سواری کرو گے. اس لیے کہ جس طرح کشتی کا اس زمانے میں اگر ایروپلین کا ذکر کرتا قرآن تو سمجھ میں نہ آتا لوگوں کو، اسے اشارہ کیا. وہ کشتی اور ایروپلین میں جتنی مشابہت ہے اتنی اونٹ اور کشتی میں مشابہت نہیں ہے. اس لیے کہ اونٹ صرف ایک یا دو آدمی اور تین کو اٹھا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، ایروپلین درجنوں کو اٹھا سکتا ہے، کشتی بھی درجنوں کو اٹھا سکتی ہے. پھر ایروپلین جو ہے وہ بہت طویل سفر کرتا ہے، اور کشتی بھی بہت طویل سفر، اونٹنی اتنا طویل سفر نہیں کر سکتی. تیسری چیز یہ ہے کہ عقل میں نہیں آتی بات کہ ٹنوں منو والی چیز یہ پانی کے اوپر ٹھہرتی کیسے ہے. تو یہ بھی عقل میں نہیں آتی کہ جو دو پینی کی کوئن اوپر ڈالو تو وہ نیچے گر جائے گی، اور یہ ٹنوں منو والا ایروپلین اوپر کیسے رہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے کشتیوں میں سے اور چوپایوں میں سے پیدا کی تمہارے لیے وہ چیزیں جن پر تم سواری کرتے ہو. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پشتوں پر برابر ہو جاؤ، اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، پھر تم اپنے پروردگار کی اس نعمت کو یاد کرو. سوچنے کی بات ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ سواریاں میں نے تمہیں اس لیے دی ہیں کہ تاکہ تم ان پر جب اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ تو اس وقت تم اللہ کو یاد کرو کہ میرے اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے. لوہے کی کار،
لوہے کا انجن ہے, کچھ لوہا, لوہا مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے, لوہا.
یہ کائنات جو ہے جن چیزوں سے بنی ہے اس میں آگ کا بہت بڑا حصہ ہے, آگ کا, ہوا کا بہت بڑا حصہ ہے, پانی کا بہت بڑا حصہ ہے, زمین کا بہت بڑا حصہ ہے. ان چیزوں سے بنی ہوئی چیزیں ہمیں اٹھا اٹھا کر لے جاتی ہے. ایک اونٹ سرکش ہو جائے 500 آدمی بھی مل کر کے قابو نہ کر سکے, گھوڑا سرکش ہو جائے 500 آدمی مل کر کے قابو نہ کر سکے. تو اللہ نے تو یہ سواریاں بنائی ہی اس لیے ہے کہ تاکہ تم ان کی پشتوں کے اوپر, ان کی سیٹوں کے اوپر اچھی طرح جب بیٹھ جاؤ تو پھر ذرا سوچو, سمتد کرو نعمت ربکم, اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو, ادستوئی تم علی ہے, جب تم اس پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ. کیوں بھائی, بیٹھنے کے بعد سوچو کہ اتنا بڑا ایروپلین, اتنا بڑا ایروپلین اللہ تعالی شانہ نے ایک انسان کے تابع کر دیا کہ ایک ہی آدمی اسے اب جس طرح چاہے کنٹرول کرے گا. یہ گاڑی انسان, ایک انسان اسے کنٹرول کرے گا, جس طرح چاہے گا, جدھر چاہے گا لے جائے گا. اونٹ, گھوڑا, جنگلی جانور جو ہوتے ہیں وہ اونٹ اور گھوڑے سے بہت چھوٹے, لیکن لوگ ڈرتے ہیں. شیر کا بچہ اگر اس کمرے میں داخل ہو جاوے تو افراتفری ہو جائے ابھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے تابع نہیں کیا ہے. اونٹ بھی اگر تابع نہ ہوتا تو وہ شیر کے بچے کی طرح خطرناک ہوتا, گھوڑا بھی اگر تابع نہ ہوتا تو اس کی طرح. اور اللہ تعالی شانہ کبھی کبھی ایسے احوال پیدا کرتے ہیں کہ اونٹ بدک جاتا ہے, ہاتھی, ہاتھی میں کنٹرول. لیکن ہاتھی جب بدک جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے, کنٹرول سے باہر, یہ اللہ دکھاتے ہیں. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایسے واقعات لکھے ہیں, ایسے واقعات لکھے ہیں کہ ایک شخص گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا, جانور کے اوپر سوار ہو گیا, اور اس کے ذہن میں یہ آیت آئی, وما کنا لہ مقرنین, اللہ نے اسے تابع کیا ہے, اگر اللہ نہ کرتا تو میں اسے تابع نہ کر سکتا. تو اس پر طنز, اس پر طنز کرتے ہوئے ایک زبان سے یہ جملہ نکلا کہ انی لہ مقرن, وما کنا لہ مقرنین, ہم اسے بس میں نہ لا سکتے تھے اگر اللہ نہ چاہتا. تو اس کی زبان سے کیا نکلا, میں اسے بس میں لا چکا ہوں, اسی لیے تو میں سوار ہو گیا ہوں, اور اس کی لگام میرے ہاتھ میں ہے, کنٹرول میں ہے میرے. کا بس یہ کہنا تھا کہ وہ گھوڑا, وہ اونٹ سرکش ہو گیا بد کا, اور چھوڑا نہیں جب تک اسے قتل نہیں کر دیا. یہ سب اللہ کر رہے ہیں میرے بھائیوں, اللہ نے کنٹرول میں رکھا ہے, اللہ نے کنٹرول میں رکھا ہے. حضرت عمرو بن دینار رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو جعفر رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو وہ ایک سرکش اونٹ پر بیٹھا. گاؤں میں جب کسی کے پاس سرکش اونٹ ہوتا ہے, بدکنے والا اونٹ, شریر اونٹ, شریر گھوڑا, تو پورے گاؤں کو معلوم ہوتا ہے, تو پتا تھا کہ یہ سرکش اونٹ ہے, کہتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ گئے, اس کے اوپر بیٹھ گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو ڈر نہیں ہے کہ یہ سرکش اونٹ بدک کر آپ کو نقصان پہنچا دے گا؟ تو کہا کہ ابو جعفر نے کہا کہ مجھ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے کہ ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے, اور وہ شیطان ہی اسے شرارت پر ابھارتا ہے. ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے, اور جب کوئی شخص اونٹ پر سوار ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کر لیتا ہے جیسے اللہ نے سکھایا ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, جب کوئی اللہ کا ذکر کر لیتا ہے جیسے اللہ نے سکھایا ہے, تو یہ اونٹ انسان کا خادم بن جاتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے ڈر نہیں لگتا, میں نے بیٹھ کر کے دعا پڑھ لی اور مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر اور ارشاد کے اوپر یقین ہے. اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو جب تم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. اس سے کیا پتا چلا میرے بھائیوں, کہ جب بھی کوئی نعمت ملے, مثال کے طور پر مجھے کوئی اچھا شاگرد مل جائے تو میں اس پر اتراؤں نہیں, اترا ہو نہیں کہ دیکھو کھینچ کھینچ کر ذہین طلبہ میرے پاس آتے ہیں, وہاں نہیں جاتے, وہاں نہیں جاتے, وہاں نہیں جاتے. نہیں, یہ اللہ نے بھیجا ہے, اللہ کا احسان ہے. ہمیں کوئی اچھا استاد مل جائے تو اتنا نہ نہیں چاہیے کہ یہ میری ہوشیاری اور ذہانت تھی کہ میں نے چن چن کے پرخ پرخ کے اس استاد کو اپنا استاد بنایا ہے, اس شیخ کو اپنا شیخ بنایا ہے. اسے اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے دیا ہے. اسی لیے پرانے لوگ اپنے مشائخ پر جب خط لکھتے تھے اور مشائخ سے گفتگو کرتے تھے اور کبھی جذبات میں سے مغلوب ہو جاتے تھے تو کہتے تھے کہ حضرت یہ اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے آپ کے قدموں تک مجھے پہنچا دیا, اللہ نے پہنچایا, میں نہیں آیا اپنی کچھ, اللہ نے پہنچایا. اساتذہ بھی, مشائخ بھی اپنے شاگرد اور اچھے مریدوں کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کر دوسروں کے سامنے ذکر کرتے تھے کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہوا, اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا, اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نیک صالح شخص مجھ تک پہنچا دیا, ایسا محنت کرنے والا پہنچا دیا, ایسا طالب علم پہنچا دیا. تو صرف سواری کے موقع پر نہیں, کھانے کے لیے بیٹھے, اللہ کا احسان ہے. اذکروا نعمت ربکم, اپنے پروردگار کے احسان کو سوچو, نعمت کو سوچو. جب بھی کوئی نعمت سامنے آئے, وَتَقُولُ, اور اللہ کے احسان کو یاد کر کے پھر زبان سے بھی کہو, کیا کہو, سبحان الذی سخر لنا هذا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو تابع کر دیا. وما کننا لہ مقرنین, اور اس کو تابع کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا, ہم اس کو بس میں کرنے والے نہیں تھے, ہم ایسے نہیں تھے کہ اسے بس میں کرے, اس کو کنٹرول کرے. یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ اس کو کنٹرول میں رکھا ہے. اور آگے پھر وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 مہینے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, بڑے پیارے صحابی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارا تعلق قبیلہ احمد سے ہے, قبیلہ احمد کے 100 گھوڑے سواروں کو لے کر کے جاؤ, یہ کام کر کے آؤ, ایک مشن پر بھیجا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں, لیکن میرا ایک مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی گھوڑے پہ سواری کرتا ہوں تو گر جاتا ہوں, گھوڑے پر جم نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھوڑے کو قابو میں لانا ایک کام ہے اور دوسرا خود کو اس پہ قابو میں رکھنا ایک دوسرا کام بھی ہے. جریر ابن عبداللہ البجلی جیسے صحابی, طاقتور, مضبوط, خوب رو, اور شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہی نہ ہو کہ یہ گھوڑے کی سواری نہیں کر سکتا, تو کہا کہ جاؤ اپنے قبیلے کے 100 آدمیوں کو لے کر چلے جاؤ. بہت محبت تھی ان سے. وہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے وفات تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم دونوں کی آنکھیں ملی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف مسکرا کر نہ دیکھا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں کہ جب بھی میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے ان 6 مہینوں میں, بھائی پرانے صحابہ کتنے ہوں گے, کہ کبھی مجھے گھر میں داخل ہونے سے روکا نہیں. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لا اثبت علی الخیل, میں گھوڑے کے اوپر جم کر بیٹھ نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ کہ بیٹھ تو جاتا ہوں لیکن جیسے ہی وہ چلتا ہے گر جاتا ہوں, یا یہ کہ وہ مجھے گرا دیتا ہے. جانوروں کو بھی اللہ نے سمجھ دی ہوئی ہوتی ہے, وہ جانتا ہے کہ اسے میں گرا سکتا ہوں, وہ سمجھ جاتا ہے. تو جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا, یعنی یوں کیا ہوگا, ہاتھ مارا, اور ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا اللہم ثبته واجعله هاديا مهديا, اے اللہ اسے جمع دے,
اسے جمع دے، مضبوطی عطا فرما. وجعلہ ہادیم مہدیہ، اور اسے خود کو بھی ہدایت پہ رکھ اور دوسروں کو ہدایت پر لانے والا بنا.
یقین تھا ان حضرات کو، ڈرے نہیں، پھر بس یہ دعا لے کر کے چلے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ یمن، مدینہ منورہ سے یمن تک کا سفر، بس اس کے بعد سے گھوڑا جتنا بھی تیز رفتار ہو کبھی جھجک محسوس نہیں ہوئی. وما کن لہ مقرنین، اس کو ہم بس میں لانے والے نہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہوا. اور پھر اخیر میں اللہ فرماتے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ، یہ بھی کہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم ہمارے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں. بس آج کی مجلس میں یہی تک سبق ہوگا. اور بے شک ہم، یہ اخیر میں، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں. کہ اخیر میں جو ہے اخیری جملہ، اس کے اندر سفر سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، سواری سے. سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے تابع کر دیا اس جانور کو. وما کننا لہ مقرنین، اور ہم اسے تابع کرنے والے نہیں تھے، اسے بس میں لانے والے نہیں تھے، ہمارے بس میں نہیں تھا، اللہ نے تابع کر دیا. یہ تو ٹھیک ہے. پھر آگے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم ہمارے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، لوٹ کر جانے والے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے اس سواری کی دعا کے ساتھ؟ تو اس میں مختلف چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک شخص سفر پہ نکلتا ہے، سفر پہ نکلتا ہے، تو اسے یہ دعا پڑھوا کر کے، یہ دعا پڑھو تم، یہ دعا پڑھوا کر کے اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح تمہارا یہ سفر ہے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک کا، لیسٹر سے لندن تک کا، برسٹل سے لیسٹر تک کا، بارٹلی سے بولٹن تک کا، جس طرح تمہارا یہ سفر ہے، یعنی اسفار ہوتے رہتے ہیں انسانوں کے، تو جس طرح تمہارا یہ سفر ہے اور اس کی تمہیں ابھی فکر ہے کہ اللہ عافیت کے ساتھ پہنچا دے، ہم عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں، تو ذرا ذہن میں رکھنا کہ ایک اور سفر آنے والا ہے جو بہت لمبا ہے، بہت لمبا، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، دنیا سے آخرت کا سفر. ابھی تو تم لندن ٹو کراچی کا ہوائی جہاز لیتے ہو، لندن ٹو بمبئی کا، لندن ٹو کابل کا، لندن ٹو نیو یارک، یہ تمہارے سفر ہے. ایک آنے والا ہے جو دنیا سے آخرت کا ہوگا، اور جس طرح ابھی جو تم نے سفر کر رہے ہیں اس سفر کے لیے کتنی تیاری کی ہے تم نے، پانی بھی لے لیا ہے، کھانا بھی لے لیا ہے، اسنیکس بھی لے لیے ہیں، دوائیں بھی لے لیے ہیں، کپڑے بھی لے لیے ہیں، پیسے بھی لے لیے ہیں، پوری تیاری ہے کہ دو ہفتے کا سفر ہے، دو ہفتے میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان سب کو لے لو. تو وہ سفر ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، وہاں سے واپس آنا نہیں ہے، اس لیے وہاں کی بھی تیاری شروع کر دو اگر غفلت میں ہے تو. اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. ایک لطیفہ شاید پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک گبلا سا بےچارا بھولا بھالا نوکر تھا، تو ایک دن اس کے آقا نے یا جس کے لیے وہ کام کرتا تھا اس نے کہا غصے میں کہ ادھر آ، اور بلا کر اسے بہت خوبصورت لاٹھی دی، واکنگ سٹک بہت خوبصورت، اور یہ کہا کہ یہ تجھے انعام میں دے رہا ہوں تیری بے وقوفی پر، اور دنیا میں اگر تجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف تجھے ملے تو یہ لاٹھی اس کو دے دینا، اس لیے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف کا انعام ہے، تو تجھے اگر تجھ سے بھی زیادہ کوئی بے وقوف ملے تو اسے دے دینا. بیچارہ بھولا بھالا تھا، لے لیا، اب کیا کرتا وہ. لیکن اللہ تعالیٰ شانو کبھی کبھی ایسے بھولوں سے، کبھی نادانوں سے، کبھی بچوں سے ایسی باتیں کہلوا دیتے ہیں جس میں بڑی عبرت ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا، اور ایک بچہ جو ہے وہ اچھلتا کودتا جا رہا تھا جیسے بچے برف باری وغیرہ میں کرتے ہیں، تو جب کیچڑ ہوتی ہے تو گرنے کا امکان ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا کہ میاں صاحب زادے ذرا سنبھل کے چلو، کیچڑ بہت ہے، اگر تم پھسل گئے تو چوٹ لگے گی.
تو اسے تو کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ بلوا رہا تھا. تو کہا کہ حضرت آپ میری فکر نہ کیجیے، آپ اپنی فکر کیجیے، اس لیے کہ میں اگر پھسل گیا تو اکیلا پھسلوں گا، اور آپ بہت بڑے فقیہ ہیں، مسائل کا استنباط کرنے میں آپ پھسل گئے تو قیامت تک امت پھسل جائے گی. چھوٹوں سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی، وشہد شاہد من اہلھا، وہ چھوٹے نے گواہی دی تھی، اور گواہی میں بھی کتنی کام کی بات کہی، ان کان قمیصہ قد من دبرین، کتنی تو تھا تو گبلا ہی، وہ بھولا بھلا تھا، اتنا ہوشیار نہیں تھا، لے لی لاٹھی. کچھ عرصے کے بعد وہ باس اس کا آقا جس کے لیے وہ کام کر رہا تھا وہ بیمار ہو گیا، اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ اب شاید میں بچ نہ سکوں، تو اب افسوس ہو رہا تھا کہ فلاں کے ساتھ زیادتی، فلاں کے تو سب سے سب کو بلا بلا کر معافی مانگ رہا تھا، تو کہا بھائی اس کو بھی بلا کر لاؤ. اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دے، کوئی زیادتی ہوئی ہو. تو کہا آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں میں جا رہا ہوں، میرا سفر ہے. کہاں کا سفر ہے؟ کہا بہت دور کی دنیا کا سفر ہے. اچھا واپس کب آؤ گے؟ تو کہ وہاں سے تو واپس اب آنا نہیں ہے. اچھا تو جب آپ دو ہفتے کا ایک مہینے کا سفر کرتے تھے تو بہت تیاریاں نظر آتی تھی گھر میں، آپ کہہ رہے کہ اتنے طویل سفر پہ جا رہے ہیں واپس آنا نہیں ہے، تو کوئی تیاری ویاری بھی ہوئی ہے؟ تو بہت افسوس کے ساتھ کہا کہ نہیں، اس سفر کے لیے تو تیاری نہیں کر سکا، غفلت میں زندگی گزری تھی. تو یہ نوکر جو ہے کمرے سے اٹھ کر چلا گیا، اور وہ لاٹھی لے کر آیا واپس، اور کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ بیوقوف اگر کوئی شخص مجھے ملے تو یہ لاٹھی میں اس کو دے دوں، تو آپ مجھ سے زیادہ بیوقوف ہیں. اسے کہ چھوٹے چھوٹے سفروں کے لیے تو بہت تیاری کرتے تھے، اور اتنے لمبے سفر جہاں سے واپس آنا ہی نہیں ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، اس سے بڑی بیوقوف ہی کیا ہوگی. یہ یاد دلایا جا رہا ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ جیسے اس سفر بھی تم جا رہے ہو، اور اس سفر کی صعوبتوں کا خیال کر کے، مشکلات کا خیال کر کے، ساری تیاریاں آپ نے کر لی ہے کہ نہیں بھائی گرمی کا موسم ہے، اور جہاں جا رہے ہیں جس علاقے میں، اس علاقے میں گرمی بھی بہت، اسے ایئر کنڈیشن گاڑی چاہیے، ایسے تھرموس دے لو جس میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہو، کولر ہو، ہیں سب سارے انتظام کرتے ہیں. یہاں جو لوگ سفر کرتے ہیں اور ہدایات بھی ملتی ہیں ونٹر کے اندر کہ برف باری کا امکان ہے، اس لیے سب سے کہا جا رہا ہے کہ تھرموس میں گرم گرم چائے بھر کر کے لے جائیں، بلانکٹس وغیرہ لے جائیں، اس لیے کہ موٹر وے کے اوپر ہو سکتا ہے کہ بہت برف باری ہو اور آپ کو رکنا پڑے، اس کے لیے تو ساری تیاری ہے، وہاں کے لیے تیاری. تو یہ سمجھا، پریکٹیکلی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تم سفر میں نکل رہے ہو، اور جیسے تم نے بہت ساری تیاریاں کر لی ہے اس سفر سے، پورے سفر کے لیے واپسی تک، تو آگے ایک اور سفر آ رہا ہے جہاں سے واپس آنا، اس کے لیے تیاری کر. ایک یہ بات ہے. دوسری بات ہوا، انا الى ربنا لمنقلبون، اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ جب کوئی شخص سواری پہ سوار ہوتا ہے، اور سواری پہ سوار ہونے کے بعد، سواری پہ سوار ہونے کے بعد اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے انعام کا اسے جیسا احساس ہونا چاہیے احساس نہیں ہوتا، تو شکر سے غافل رہے گا، شکر میں کمی رہے گی، اور شکر میں کمی کے ساتھ ساتھ عجب اور کبرہ کا شکار ہو جائے گا. سوچو 35-40 ہزار پاؤنڈ کی مرسیڈیز والا آدمی سٹیئرنگ ویل پر جب بیٹھ جاتا ہے تو کیا نشہ ہوتا ہوگا، ہوتا ہے نا؟ نیا موبائل ایک غریب آدمی کے پاس آ جاتا ہے، نیا موبائل، تو ایک آدھ مہینے کے لیے اس کی سٹائل بدل جاتی ہے. نشہ صرف شراب سے نہیں ہوتا، نشہ ہر چیز میں ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز میں نشہ ہوتا ہے، اس کرسی میں بھی نشہ ہوتا ہے، اسی لیے زبان سے ایسی بات نکل، جانتا ہے میں کون ہوں.
ہم ایک مرتبہ حج کے لیے گئے تھے، احرام میں تھے، تو حج میں تو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، تو ایک صاحب جو ہے وہ اپنے ٹور آپریٹر کے ساتھ لڑ رہا تھا مدینۃ الحجاج میں، تو کبھی کبھی ٹور آپریٹر بھی ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی پیسنجر اور جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ ٹور آپریٹر کو بہت تنگ کرتے ہیں. تو وہ اس سے کہہ رہا تھا، میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی بیٹھنے کی جگہ، تو وہ ٹور آپریٹر کہہ رہا تھا کہ بھائی یہاں تو مدینۃ الحجاج میں تو ہر شخص زمین پر ہی بیٹھتا ہے، سب یہاں نیچے. وہ ٹور آپریٹر وہاں صوفہ لے کر کے کہاں سے آئے گا؟ اور اللہ نے حج کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ بڑے بڑے سرکشوں کی گردن نیچی ہو جاتی، بڑے بڑے سرکشوں کی گردن جھک جاتی ہے. اللہ نے بنایا ہی حج کو ایسا ہے. اور اگر بہت بچائی اپنی سرکشی کو، بہت بچائی بہت بچائی، تو طواف اور رمی میں تو ٹھیک ہو ہی جاتی ہے. ادھر سے دھکا ادھر سے دھکا، اگر 8-10 خدام کے ساتھ بھی ہو جائے گا تو سب کا کچومر ہوگا. بنایا ہی حج اللہ نے، اسی لیے تو اللہ وہاں بلاتے ہیں، اسی لیے اللہ وہاں بلاتے ہیں کہ یہ ٹھکانے پر آ جائے. تو اس نے اس کو یہ کہا کہ تم مجھے زمین پہ بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں 35,000 کی مرسیڈیز میں بیٹھنے والا آدمی ہوں. دیکھو احرام میں بھی وہ نشہ نہیں اترا. تو وہ تو بےچارا ٹور آپریٹر خاموش رہا. تو میرے دل میں یہ خیال آیا احرام کی حالت میں کہ میں نے کہا اسے یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ وہ سب کچھ ہوگا مگر بیٹھنا تو نیچے ہی پڑے گا، کچھ نہیں ہو سکتا، بیٹھنا تو یہ اللہ یہ سکھا رہے ہیں کہ جتنی بھی دولت تیرے پاس ہے آج یہاں بیٹھنا پڑے گا، ایک دن اس میں جانا پڑے گا. کاش کہ وہ یہ سبق حاصل کرتا. تو عجب آ جاتا ہے، عجب کہ میرے گھوڑے جیسے کسی کا گھوڑا نہیں ہے. آج کل تو گھوڑے اور اونٹوں کا زمانہ نہیں نا، تو جیسے مرسیڈیز کے ماڈلز ہوتے گھوڑوں کے بھی ماڈل ہوتے تھے، اونٹوں کے بھی ماڈل ہوتے تھے کہ میرے اونٹ کا کوئی مقابلہ نہیں، میرے گھوڑے کا کوئی مقابلہ نہیں، میرے کھچڑ کا، میرے عجب آ سکتا تھا. عجب عجب آ سکتا تھا، اور عجب کے نتیجے میں شکر سے غفلت ہو سکتی تھی. اس لیے کہلوایا کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، موت کو یاد کرو تاکہ موت کے خوف سے عجب ٹوٹے اور شکر کا حق ادا ہو سکے. اور تیسری اور آخری بات، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، جب لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو سفر میں اللہ کی وہ نافرمانی کر بیٹھتے ہیں جس کا گھر میں تصور بھی نہیں ہوتا. نماز سے غفلت ہو جاتی ہے، اور پھر سفر میں کہیں ایروپلین میں کچھ دیکھا کہ اور تو کوئی پہچاننے والا ہے نہیں، جوجی میں آیا کر لیا. ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کہیں اکیلے ہیں، بزنس ٹرپ ہے، یا کسی کام کے لیے گئے ہیں، کمپنی نے بھیجا ہے، جوجی میں آیا کر ڈالا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، سفر کے شروع ہی میں ذہن بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس لیے اس سفر میں ایسا کوئی کام مت کرنا جس کام کے نتیجے میں اللہ کو منہ نہ دکھا سکو. اللہ تعالی شانہ اس آیت کے تحت جتنے فوائد بیان کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ان سب کو ہمارے لیے مفید بنائے. اور اس آیت میں اور بھی بہت سارے فوائد ہوں گے جہاں تک ہماری رسائی نہیں، اللہ تعالیٰ ان فوائد کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور قرآن اور احادیث اور علماء کی مجلسوں سے ہمیں وابستگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ علم کی ترقی کے ساتھ عمل میں بھی ترقی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے دلوں کا تزکیہ بھی فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمته.